بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد آج جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں ایک مضمون اللہ پاک نے بیان فرمایا اس کا تعلق مفسرین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا اس سے پہلے والے رکوع میں واقعہ عفق کا بیان ہے واقعہ عفق کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی ایک مرتبہ اس واقعے کا ذکر ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت کا اور حضرت عائشہ کسی قسم کی یعنی کسی قسم کی بات میں ملوث نہیں ہے اور پاک ہیں عفیفہ ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی ایک رکوع پورا نازل فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اور ان کے اوپر الزام لگانے والوں کو بہت سخت وعید سنائی گئی ہے اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس معاملے میں بالکل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانا یہ بے ایمانی کی بات ہے ایمان سے خارج کر دیتا ہے آدمی کو چونکہ وہ قرآن شریف کے ایک رکوع کا انکار کر رہا ہے جو ہے عائشہ پر تہمت لگائے گا یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا یا ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے کیوں اس واسطے کہ وہ قرآن پاک کی ایک پورے رکوع کا انکار کر رہا ہے تو ایک واقعہ ہوا تھا سفر کے اندر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی استنجا کے لیے گئی ہوئی تھی آپ نے سفر کا حکم کچھ کرنے کا حکم دے دیا کہ چلو اونٹوں کے اوپر سواری لاد دی جائے اور چلے جائیں تو عورتیں جو ہیں وہ پالکی میں بیٹھتی تھی پہلے اور پالکی کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا جاتا تھا تو صحابہ کرام نے وہ پالکی کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا اور یہ سمجھی کہ اندر جو ہے نا وہ ام المومنین موجود ہیں ام المومنین اندر موجود ہیں وہ یہ سمجھ گئے اور پردے کا حکم آ گیا تھا تو پردے کا حکم کس طریقے کا تھا اس کا بھی اندازہ اس سے ہو جاتا ہے جو لوگ پردے کے مسئلے میں کنفیوز ہیں نا کہ بھائی پردہ کیا ہے اسلام میں کتنا پردہ ہے کیسا پردہ ہے تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام وہ جو اونٹنی پر ہودج کو رکھ دیا ہودج بولتے ہیں اس کو جو اونٹنی پہ رکھتے ہیں ہودج کو رکھ دیے تو وہ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ امی جان اندر ہیں اگر وہ اسکاف والا پردہ ہوتا تو یہ سب مسئلہ ہی کیوں ہوتا اسکاف جو ہے نا کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا اسکاف پہننا اور بال کھولنا ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں چہرہ کھول کے کوئی اسکاف پہنے اور چہرہ کھول کے کوئی بال کھولے دونوں میں کوئی فرق نہیں ایک ہی بات ہے وہ تو اصل یہ ہے کہ اندر تھی خاتون اندر ہوتی تھی تو ہودج کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھنے کی بات تھی تو رکھ دیا صحابہ نے اونٹ آگے نکل گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا کم کھاتے تھے اور اتنے ہلکے ہوتے تھے کہ ہمارا ہونا نہیں ہونا صحابہ کو معلوم بھی نہیں ہوا جو انہوں نے اٹھا کے رکھا تو سمجھے ہم اندر ہیں تو وہ قافلہ چل پڑا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ استنجا گئی ہوئی تھی ظاہر ہے کہ سفر کا ایریا تھا تو جنگل میں بہت دور گئی ہوئی تھی وہاں سے واپس آئے تو دیکھا سارے جا چکے ہیں وہ وہاں پر لیٹ گئی سمجھ گئی بہت سمجھدار تھی کہ تلاش کریں گے مجھے اور یہیں آئیں گے تو جہاں پر اونٹ تھا وہیں وہ بیٹھ گئی بیٹھے بیٹھے پھر ان کو نیند بھی لگ گئی تو ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے کہ سارا قافلہ جانے کے بعد میں تم پیچھے آنا اور کچھ سامان وغیرہ کسی کا چھوٹ گیا ہو تو پھر اس کو لیتے آنا یہ طریقہ تھا سفر کرنے کا جماعت کے سفر کرنے کا اجتماعی سفر کرنے کا جب وہ آئے دیکھ لیتے ہوئے تو دیکھا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کر رہی ہیں اور فوراً پہچان لیا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہچانا اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا اور میں سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے فوراً پہچان لیا انہوں نے سبحان اللہ کا زور سے تکبیر کہہ دی کہ یہ کیا ہے اللہ اکبر یہ فوراً اٹھی اور اٹھ کے انہوں نے جناب پردہ کر لیا تو اپنے اونٹ پر انہوں نے بٹھا دیا امی جان کو اور لے کے چلے گئے قافلے میں تو منافقین کو یہ بات کا عنوان ملا اور اس پر منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی کہ وہ کیا چکر ہے نہیں معلوم کیا قصہ ہوا نہیں معلوم کیوں بعد میں آئے نہیں معلوم یہ وہ مطلب اس کو مرچی مسالہ لگا کے بات چلائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلجان ہو گیا کہ ہوا کیا یہ اور دو مہینے تک کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو گھر بھیج دیا ان کے میکے بھیج دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو اس واسطے کہ حقیقت حال کیا ہے نہیں معلوم اور دو مہینے تک حضور کو پتا بھی نہیں چلا اور خوب کھچڑی پکتی رہی اس سے علماء کرام نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب کا مسئلہ ہوتا جیسا کہ بعض جاہل سمجھتے ہیں تو پھر یہ دو مہینے حضور پریشان نہ ہوتے اس معاملے میں. حضور بھی پریشان, ابو بکر بھی پریشان, ان کی بیوی بھی پریشان, بیوی عائشہ پریشان, ان کی تو طبیعت ہی خراب ہو گئی, وہ تو بالکل بیڈ سے لگ گئی. ان کا بیان یہ ہے کہ اتنا سخت ان کو صدمہ ہوا اس بات کا کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے. ایک عرصے میں ایک مرتبہ باہر تشریف لے جا رہی تھی اپنی یعنی مستح کی امی کے ساتھ میں, تو وہ جو ہے ٹھوکر لگی ان کو, تو انہوں نے اچانک جو ہے نا مستح کو ملامت کی, تئیس امو مستح, تو کہنے کے اس پر ملامت کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اس پر ملامت کیوں کر رہے ہوں, وہی تو ہے تمہارے کیس میں. کہنے کے میرا کیس کیا ہے؟ کہنے کے تمہارا کیس یہ ہے کہ تمہارے اوپر بارے میں باہر یہ بات چل رہی ہے. وہ اس قدر صدمہ ہوا ان کو کہ استنجا کرنا مشکل, یعنی جانا مشکل ہو گیا, بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا, وہ بیمار ہو گئے. تو وہ تو یہ بیمار ہو گئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا تھا اس معاملے میں کیا ہے حقیقت, کیا ہے کیا نہیں. تو پھر یہ آیت سورت مبارکہ نازل ہوئی, پوری پورا رکوع اس پر نازل ہوا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی برات کو بیان کیا گیا اور کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے گئے اور ان کو سخت وعید سنائی گئی جو اس کے اندر شریک ہوئے تھے اور جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا, یہ اصل منافقین تھے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے موقع پر منافقین ہی ایشو بنایا کرتے ہیں اور اس کو اچھالا جاتا ہے اور اس کو خامخواہ کسی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے پر اسلام اور صاحب اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی بھی ایشو ہوگا اور اس میں منافق کا ہاتھ ہوگا, یہ قاعدے کی بات ہے. تو غرض یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ان پر موقع وعید سنائی اور کہا کہ ان کو بہت سخت عذاب ہونے والا ہے ان لوگوں کو, مگر اس کو تم برا مت سمجھو, اس میں اللہ پاک کی مصلحتیں ہیں. اس میں بہت سی چیزیں نکل کر آئیں جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا. منافقین اور مخلصین میں فرق بھی ہو جاتا ہے, ایسے موقع پر تو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے اور کس کے دل کے اندر کیا خرابی ہے. اس موقع پر ایک ہوا یہ تھا کہ بعض سیدھے سادے صحابہ وہ ایسے تھے کہ وہ بھی باتوں میں بات ملانے لگے. ہوتا نا بعض مرتبہ کنفیوژن میں سبھی آ جاتے ہیں. اب اس میں سے ایک وہ بھی تھے جن پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل خرچ کرتے تھے, پورے مہینے کا خرچہ ان کو دیا کرتے تھے. اب جب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفائی نازل فرمائی, پھر ماشاءاللہ حضرت صدیق اکبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فخر کرتی تھی اس بات پہ کہ اللہ پاک نے میری حمایت کی, مجھے فیور دیا, میرے بارے میں رکو نازل فرمایا, قیامت تک پڑھا جائے گا اس کو, یہ سب کچھ ہوا. تو اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اس آدمی پر بڑا غصہ آیا جس آدمی کو پر آپ خرچ کرتے تھے اور اس نے ان کی بیٹی, چونکہ عائشہ تو صدیق اکبر کی بیٹی ہے, تو میری بیٹی کے ساتھ اس نے یہ بدتمیزی کی. پھر یہ اس کی صرف میری بیٹی نہیں ہے, یہ سارے مسلمانوں کی ماں ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, اس کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا, باتوں میں آ گیا خالی. تو جن بدتمیزوں کے ساتھ باتوں میں بعض سادے لوگ آ گئے تھے اس میں یہ بھی تھے. ایک وہ جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کرتے تھے, انہوں نے اپنی مدد روک لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ تم ان کی مدد مت روکو. یہ ہے یہاں سے شروع ہوا. یہ اصل میں پچھلے رکوع کا مضمون میں اس لیے سنایا تاکہ ایک تو یہ بات معلوم ہو جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن پاک میں پوری صفائی موجود ہے, ان کو عفیفہ پاک دامن ماننا ضروری ہے, اسلام کا عقیدہ ہے وہ ضروری ہے. اور اس کے بعد میں یہ ہے کہ وہ جو سیدھے سادے لوگ باتوں میں آ گئے تھے اس میں سے ایک وہ بھی تھے جو صدیق اکبر کے بد ممنون تھے, احسان کیے ہوئے ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ تعزیراً اور سزان جو ہے ان کو نہ دیا جائے, مدد نہ کی جائے جیسے کہ ہر مہینہ یا جیسے بھی موقع سے کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. حضرت صدیق اکبر سے فرمایا جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پھر جس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی, غلطی کی, تمہاری بیٹی کے ساتھ کی, اس کو بھی تم معاف کر دو. یہ بتایا گیا تو ان کا مقام بہت اعلیٰ تھا. صدیق اکبر تو صدیق تھے نا, صدیقوں کے امام تھے وہ. مقام صدیقیت جو ہے وہ نبی کے بعد سب سے بڑا مقام ہوتا ہے. نبوت ہے, صدیقیت ہے, شہادت ہے, صالحیت ہے, چار مرتبے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی ہوتی ہے انسانوں میں. اس میں سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا ہے. نبوت کے بعد میں سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے. صدیقیت میں سب سے بڑا مرتبہ صدیقین میں ابو بکر صدیق کا ہے, امام الصدیقین ہے وہ, اسی وجہ سے ان کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے. تو ان کی شان کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں تھی کہ ایک آدمی سے ایسی غلطی ہو گئی پھر وہ مان بھی رہا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی, وہ گلٹی فیل بھی کر رہا ہے, اس کو درگزر کرو. وہاں سے یہ مضمون ہوا کہ اس کو تم اس پر خرچ کیا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا اگر تم دوسرے کو معاف کرو گے. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान जिस जिस रास्ते से आता है उसको पहचानना और उससे बचना जरूरी है। ये एक मुस्तकिल फन है मेरे दोस्तों कि हमें दीन पर चलने के वास्ते जो शैतान परेशान करता है और बहकाता है और वो नफ्स को साथ लेता है हमारे और नफ्स उसमें भरपूर साथ देता है। कभी नफ्स शैतान को यूज करता है, कभी शैतान नफ्स को यूज करता है। हाफिज इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह ने एक जगह पर लिखा है कि नफ्स इतना शरीर है कि शैतान को यूज करते करते अगर वो फन सीख लिया दीन से हटने का और ज्यादा, पहले तो वो खुद ही फनकार है और ज्यादा वो फन सीख लिया तो फिर शैतान शागिर्द हो जाता है, नफ्स उस्ताद हो जाता है। शैतान उसकी जुर्रियत में आ जाता है कि साहब मैं आपका, आप मेरे बास, मैं आपके मातहत। होता ना बाज मरतबा एक बास होता है और उसके मातहत काम कर रहा होता आदमी, कभी फिर ऐसी कहानी पलट जाती है कि वो मातहत में हो जाता है, ये उसका बास हो जाता है, तो शैतान का बास हो जाता है नफ्स। उसमें यहां शैतान ने जो बहकाया था उसको समझाया गया है। इससे एक बात मिलती है मुसलमानों को कि शैतान के बहकाने की जो बारीकियां हैं उनको पहचानना चाहिए। खालिस दीनी रास्ते से आके उनके साथ अच्छा सलूक करने को रोक रहा था शैतान, कि ये वो आदमी है जो इस बदतमीजी में शरीक है, इस बदतमीज के साथ में तो किसी किस्म की हमदर्दी करना ये बिल्कुल गैरत इस्लामी के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। समझ में आ रहा है ना, इस अंदाज में वो आया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला को उसने समझाया था, मतलब ख्याल डाल दिया। समझाने से मुराद ये थोड़ी है कि बाज़ाब्ता उनकी कोई क्लास उसने ली थी, मतलब शैतान तो ख्याल डाल देता है। तो उस सोचने का अंदाज असल में वो था कि वो खालिस अल्लाह के लिए ही उसको नहीं देना चाह रहे थे, मगर अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, इस मामले में जो असल मुजरिम है वो दूसरे लोग हैं, ये सीधे साधे उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और इन्वॉल्व होने की वजह से कसूरवार जरूर हैं और उसकी वजह से अल्लाह ताला उनसे मुआखजा करेगा। लेकिन आपके मर्तबे के एतबार से मुनासिब बात यह है कि इनको माफ करो और इनके साथ जो सलूक तुम करते थे वो करो। सिद्दीक अकबर तो सिद्दीक अकबर थे, तारीख में लिखा है कि उसके बाद से हजरत सिद्दीक अकबर ने इनका वजीफा डबल कर दिया था। चलिए कि बस ठीक है, जब अल्लाह ने फरमाया है तो अब जो तुम्हें पहले मैं देता था वो जितना भी था बदतमीजी के बाद में डबल, ये उसका मुआवजा मजीद ले लो उसके साथ में। तो उसको वैसे सहाबा थे, उनका मकाम था, अल्लाह पाक का उनके साथ वैसा मामला था। तो उसमें फरमाया कि ईमान वालों तुम शैतान के कदम ब कदम न चलो, और जो आदमी शैतान के कदमों पर चलता है तो शैतान तो बुराई का हुक्म करता है, मुनकर का हुक्म करता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला का फजल न होता तुम पर तो तुम में से किसी को पाक न करता अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तज़किया जो करता है वो अल्लाह अपने फजल से फरमाता है। तो अब चूंकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तरह मजमून जा रहा है तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि महज अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हारा तज़किया फरमाया हुआ है, जिसको अल्लाह चाहता है उसका तज़किया फरमाता है। लिहाजा अभी जिसका तज़किया नहीं हुआ अगर वो इस किस्म की गलती में पाया गया है तो तुम्हारे तज़किये का तकाज़ा यह है कि तुम उसके साथ में दरगुजर का और आफू का मामला करो। फिर उसके बाद में अल्लाह ने इस मजमून को बयान फरमाया कि जो लोग पाक दामन और भोली भाली ईमान वाली खवातीन पर तोहमत लगाते हैं दुनिया के अंदर भी उन पर लानत की जाती है और आखिरत में भी उन पर लानत की जाती है और बहुत दर्दनाक अजाब है। और इससे पहले वाले रुको में तोहमत के मसाइल बयान किए गए हैं। अगर किसी ने किसी पर तोहमत लगा दिया और इस्लामी हुकूमत हो और उसको साबित नहीं कर सका तो 80 कोड़े मारने का है उसको, 80 को चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए 80 कोड़े मारो कि इसने एक अफीफा पाकदामन औरत पे तोहमत कैसी लगाई। कुछ सजा का बयान है, जिनाकारी की जो सजा होती है उसका बयान इसी सूरह नूर के अंदर शुरू में बयान किया गया है। सजा के सिलसिले में एक बहुत ही अहम इल्मी मजमून मैंने इससे पहले के दर्स में आपको सुनाया था, जो सिलसिला अपना चलता है रमजान के अंदर, उसमें इसका वक्त नहीं है इस वक्त में, उसमें मगर थोड़ा सा सुनाना ही पड़ेगा वो ताकि आपके जहन में रहे, चूंकि इसके बरखिलाफ हमें हमेशा मीडिया में समझाया जाता रहता है लोगों को कि इस्लाम के कानून जो सजा का है वो सही नहीं है, ये बराबर चार शादियों का मजमून, ये सजा का मजमून, हाथ चोर के हाथ काटने का मजमून, ये जिना के ऊपर रजम करने का जो मजमून है ये बराबर आता रहता है मीडिया में, मौजू है ये खास, और कोई बोलता बुलाता भी नहीं है। तो जहन में रखने की एक बात है कि मुसलमान इंसान की जान और इंसान का माल और इंसान की इज्जत, ये बेसिक ऐसी तीन चीजें हैं कि इस पर कंट्रोल सिवाय अल्लाह के कानून के किसी और चीज से नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कयामत तक नहीं हो सकता, किसी हुकूमत में नहीं हो सकता, जब तक अल्लाह वाला जो कानून है वो नहीं चलेगा उसमें। और इसी वजह से अल्लाह ने सिर्फ 5 सजाएं ऐसी बयान की हैं जो अल्लाह ने मुकरर की हैं, बकिया सारी सजाएं हाकिम वक्त की तरफ है, काजी जो होगा, जज जो होगा वो तय करेगा किसी गलती की सजा। आम जो लोग गलतियों में इसमें उसमें पकड़े जाते हैं बेउसूली वगैरह के अंदर, तो उसकी जो सजा होती है वो अल्लाह ताला ने काजी के हाथ में दे दी कि वो काबीना बैठे, कानून बनाने वाले बैठे और फिर वो लोग तय करें कि इसकी क्या सजा इस जुर्म की होना चाहिए। لیکن پانچ سزائیں اسلام میں ایسی ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ مقرر ہیں اور وہ پانچوں کا تعلق انسانوں کی جان اور مال اور عزت سے ہے. اگر وہ نہیں نافذ ہوں گے پوری دنیا میں آپ سزا دیتے رہو جرم بڑھتا رہے گا, جرم کم نہیں ہوگا, انسانوں کی جان بچتی نہیں رہے گی, انسانوں کا مال بچتا نہیں رہے گا, انسانوں کی عزت کو کوئی سیفٹی نہیں رہے گی. عزت پر, جان پر اور مال پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر قاعدہ ہے اس کو ان کو حدود کہتے ہیں, اور وہ جو سزا جج کی طرف سے ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرے غلطیوں وغیرہ کے اندر ان کو تعزیرات کہتے ہیں. تو تعزیرات مفوض الی رأی الحاکم, حاکم کے رائے کی طرف سوپے جاتے ہیں. یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے میں سفارش کی گئی تھی تو حضور نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی بھی ان پانچ باتوں میں سے کسی ایک بات میں پکڑی جائے گی تو چھوڑی نہیں جا سکتی. دوسرے کی سفارش تو بہت دور کی بات ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد, محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی اگر ان غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہوگی اس میں دخل نہیں ہے نبی کا, یہ اللہ پاک کی طرف سے. اور جس زمانے میں, جس جگہ پر, جس علاقے میں, جس کنٹری میں مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو, اگر ان پانچ چیزوں میں کوئی یہ لوگ قبول کر لیں, کوئی بھی دنیا والے قبول کر لیں گے تو وہاں پر کبھی بدامنی نہیں ہوگی, یہ قاعدہ ہے. جان محفوظ ہوگی سب کی, مال واقعات ہوں گے نہیں ایک دم. اصل میں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ غلطی مجرم کو پکڑے اس کے بعد میں اس کو سزا دیتے رہے اور جرم ہوتا رہے, جرم کا تسلسل رہے, ایک مرا پھر دوسرا مرا پھر تیسرا مرا پھر چوتھا مرا پھر پانچواں مرا, اس کو بھی پکڑ کے جیل میں, اس کو بھی پکڑ کے جیل میں, اس کو فائدہ کیا ہے اسے؟ جب جرم چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ میں تو فائدہ کیا ہے؟ تو عزت میں اور جان میں اور مال میں طریقہ یہ ہے کہ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ آئندہ ہو نہیں ویسا, دوسروں پر اس کا اثر نہ پڑے, وہ ہے اس کی لاجک. تو وہ تو اسی وقت کنٹرول میں آئے گا کہ اگر کسی آدمی نے مارا کسی کو نہ حق, آپ اس کی گردن مار دیجئے, پھر دوسرے آدمی کو کسی آدمی کو مارنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. کسی آدمی نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دیجئے, پھر اس کے بعد دکانوں کو کھلی رکھے جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے, کاروبار کرنے کے, کوئی نہیں ہوگا جو یہ حوصلہ کرے کہ تھوڑے پیسوں کے واسطے ہاتھ کٹوا لے عمر فر کے واسطے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب سعودیہ میں ہاتھ بہت زیادہ اہتمام سے کاٹے جاتے تھے, سونے چاندی کی دکانوں کو دروازے کھلے رکھ کے لوگ نمازوں کو جاتے تھے, سونے چاندی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کوئی نہیں ہے, سب نماز کو چلے گئے یہاں سے مت. اور دوسری دکانوں کو تو آج بھی ویسے کھلا رکھ کے چلے جاتے ہیں, سامنے شٹر ڈال دیا, پردہ ڈال دیا, چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قانون اگر نافذ ہو جائے گا تو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ اگر کوئی عورت تنہا بھی سفر کرے گی تو کوئی اس کی عزت پر اور اس کے مال پر حملہ کرنے والا نہیں رہے گا. وہ امن لانے والا اسلام ہے, اسلام وہ امن لاتا ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے سورت کے اندر. تو یہ مضمون اچھا ذہن میں رکھنا کہ وہ جو پانچ سزائیں اسلام میں مقرر کی ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں, وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہماری فطرت کیا ہے, ہمارا نیچر کیا ہے, اور اس کا مقصود انتظام ہے. ہم لوگ کرتے کیا ہیں, غلطی کو مقابلے میں کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ, اب ایک آدمی نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دینا, فرض کر لو $100 کسی نے چرا لی اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, تو تجزیہ کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ کیا ایک ہاتھ $100 کا ہی ہے, سوچا یہ جاتا ہے کہ کیا ایک ہاتھ $100 کا ہے, تو جب نہیں ہے تو یہ جو ہے نا ظلم ہے, یہ انصاف نہیں ہے. یہ مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک, وہ جو ہاتھ کاٹا گیا ہے $100 کی وجہ سے کاٹا گیا, مسئلہ یہاں یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کے مال کی عمومی حفاظت کا جو انتظام ہونا چاہیے وہ ایسی سزا پر ہونا چاہیے کہ دوسرے آدمی کو اس غلطی کی جرت نہ ہو. انتظامی لائن کی سزا ہوتی ہے وہ, غلطی کی بیس پہ نہیں ہوتی, یعنی اس کا معاوضہ غلطی سے نہیں کیا جاتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا معاوضہ غلطی سے ہوتا ہے. قاعدہ یہی ہے جیسے آپ نے کسی کی بکری مار دی تو بکری کا بدلہ بکری ہے. قرآن پاک میں بھی یہی, حتیٰ کہ کان وغیرہ کے بارے میں بھی یہی ہے, ناک کے بارے میں, کسی نے کان کاٹ دیا کسی کا, اسلام میں یہ کہ اس کا کان کاٹ دو, ناک کاٹ دی تو اسلام یہ کہ اس کی ناک کاٹ دو, تھپڑ مار دیا تو بدلہ یہ ہے کہ تھپڑ مارنے لگا, تو دانت توڑ دیا تو بدلہ یہ ہے کہ دانت توڑ دو. عام طور پر اصول تعزیرات میں یہی ہوتا ہے کہ جتنی غلطی ہے اتنا جرمانہ, لیکن جان اور مال اور عزت اس میں یہ چیز ہے کہ وہ انتظامی اعتبار سے سزا ہوتی ہے, اور یہ ہر ملک میں ہے اور ہر جگہ ہے, لیکن لوگوں کے اپنے حساب سے. ایک مثال میں اس کی دیا کرتا ہوں, جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے بات. وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہاں پر راستے میں گاڑی روک کے پیشاب کرے اس کو جرمانہ ہوتا ہے, $200 جرمانہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو کہ یہ غلطی, یعنی اس جگہ پیشاب کرنا $200 کے برابر ہے. وہ کتا کرا دیجئے پیشاب, پیشاب ہی نہیں ہو دوسرا کام بھی کرا دیجئے اسے, تو وہ تو کوئی غلطی نہیں ہوئی نا بھائی. आदमी पेशाब कर, देखो कि वहां पर जिस जगह खुले मैदान में रोड के बाजू में जहां पे कोई मकान नहीं है, वो जब का जब खत्म भी हो गया, बर्फ भी है, बारिश भी है, उसमें चले भी गया वो, या धूप है तो उसमें सूख भी गया वो, जंगल में एक आदमी ने वहां पर पेशाब कर दिया, उसको आप $200 से जोड़ सकते क्या? मगर वो सजा गलत है क्या? सही है बिल्कुल, वो सजा सही है बिल्कुल, कि $200 का जुर्माना होना वाजिबी है। समझ में आती है बात? क्यों समझ में आती है? अगर इतना सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो लोग रोडों पे खड़े हो जाएंगे। आप हमारे पास मुंबई चले जाओ, वहां पे सुबह के वक्त में देखो, यहां से वहां तक खरगोश बैठे हुए रहते हैं फजर में, कोई हद ही नहीं बेहूदगी की। शहरों के अतराफ में गाड़ियां जहां पर चलती हैं, और जनाब लाइन से यहां जहां तक इस्तिंजा के लिए बैठे रहते हैं, घरों के बाजू लोग बैठे हुए हैं, इस्तिंजे हो रहे हैं, छोटे इस्तिंजे भी हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं। एक हल्का बना हुआ है औरतों का, एक हल्का बना हुआ है मर्दों का, एक अजीब तमाशा बेहूदगी का है। बदबू अलग, गिलाजत अलग, बदतमीजी अलग, तहजीब के खिलाफ अलग, सारी चीजें। यहां क्यों नहीं है ये? इसलिए नहीं है कि ये एक इंतजामी चीज है। यहां ये नहीं देखा जाएगा कि इसका पेशाब $200 का है क्या $10 का है, ये नहीं देखा जाएगा यहां पे। यहां ये इंतजामी चीज है, ये देखा जाएगा कि अगर इस तरह लोगों को लूज रखा जाए, मौका दे दिया जाए कि चलो कोई बात नहीं, तुम गाड़ी रोक के बाजू में खड़े हो जाओ, तो आप यहां तो गाड़ियां बहुत चलती हैं, हर थोड़ी दूर के बाद में एक गाड़ी खड़ी हुई रहेंगी, उसके बाद में एक आदमी भी खड़ा हुआ रहेगा उसके बाजू में, तो सारा तूफान बदतमीजी मच जाएगी। तो बहुत सी सजाओं में इंतजाम हुआ करता है, ऐसे ही इस्लाम में 5 सजाओं के अंदर इंतजाम है, और वो 5 सजाएं मुताल्लिक हैं आदमी की जान से, और आदमी के माल से, और आदमी की इज्जत से, और वो ऐसी चीज है कि वो उसमें सख्ती बहुत ज्यादा है। तो अगर वो नाफिज कर देंगे ना, तो पूरी चाहे कहीं मर्डर नहीं होगा, कहीं चोरी नहीं होगी, लोगों के दरवाजों को खुफल लगाने की जरूरत नहीं। सहाबे किराम के जमाने में दरवाजों को खुफलता समझ रहे हैं आप? वहां खुफल उफल का कोई निजाम ही नहीं था, दरवाजे नहीं होते थे घरों को, खुफल तो बहुत दूर की बात है। एक ऐसा इंतजाम था अमन का, नहीं करते थे लोग चोरी, इज्जतों पे हमला नहीं होता था, क्योंकि इज्जत पे हमला करने की सूरत में रजम कर देने का है, जान से मार देने का है। वो एक हमारा दोस्त जो है वहां पे सऊदीया में काम करता, बोल रहा था कि बात सऊदियन भी बड़े खूबसूरत होते हैं, मगर जिंदगी एक ही है, क्या करना, बोले जान एक ही है, पकड़े गए तो मार ही डालते गम वक्त। तो सजा का डर ऐसी चीज है कि आदमी बेहूदगी नहीं कर सकता, और अगर आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करें, इज्जत नफ्स पर, औरत की इज्जत नफ्स पर कंट्रोल हासिल न होना इंतजामी एतबार से, तो फिर वहां पे नसब महफूज नहीं रहता। जब नसब महफूज नहीं होता तो फिर आगे तक बहुत सी चीजें चलती हैं आगे। मतलब यह है कि फिर विरासत की तकसीम कैसे करोगे आप? नसब महफूज नहीं है तो फिर आप यह है हुकूक की तकसीम कैसे करोगे? बड़े छोटों के हुकूक कैसे मुकर्रर करोगे? नसब अगर महफूज नहीं है तो निकाह शादी ब्याह के अंदर हिल्लत और हुरमत की तकसीम कैसे करोगे? जहां नसब महफूज होने का इंतजाम होगा वहीं यह सब चीजें चल सकती हैं, और जहां नसब महफूज होने का इंतजाम नहीं है वहां नहीं हो सकती है। तो बहुत बेहुदा वाकया मगर मैं सुना देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए ये क्या इस्लाम क्या चीज है, और इस्लाम के अलावा क्या चीज है। इस्लाम में अल्लाह पाक ने कितनी नियमत दी हुई है। वो मशहूर है कि एक लड़का जो है किसी से शादी करना चाहता था, इन्हीं लोगों में से, यानी इस्लाम किसी और मजहब के फॉलो करने वालों में से, तो उसकी अम्मा ने कहा कि उसके बाबा ने कहा कि उससे तो शादी मत कर, इस वास्ते कि वो तेरी बहन है। अम्मा को नहीं मालूम थी वो चीज। तो उसके बाद में फिर एक और बच्ची से बात हुई, तो उसने कहा कि उसे शादी, बाबा ने फिर कहा कि नहीं उससे भी शादी मत कर, इसलिए कि वो भी तेरी बहन है। माँ को नहीं मालूम था, तो माँ का इसरार था कि उससे शादी कर ले। तो बच्चे ने माँ से कहा कि बाबा ये बोल रहा है कि वो मेरी बहन है, इस वास्ते उससे शादी मत कर। तो माँ ने कहा कि बेफिक्री से कर ले, इस वास्ते कि तू उसका होता ही नहीं। माँ ने यह कहा कि तू दोनों में से जिससे चाहे शादी कर ले, इसलिए कि तू उसका नहीं होता, तेरा बाप वो नहीं होता, उसको पता ही नहीं है कि तेरा बाप असल कौन है। ये सूरत हाल होती है। तो अब ये आम जहां पे मजहब नहीं है, अकदार नहीं है दीनी, वहां तो ये सब चीजें चल सकती हैं, मगर इस्लाम में तो बेइंतहा कदरें हैं, ऑर्गेनाइज है पूरा, और पूरा खानदान का शिराजा बना हुआ होता है। हमारे पास दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू, मामू मुमानी, चचा चची, बहन भाई, भतीजे, और उनके नाम अलग हैं, उनके हुकूक अलग हैं, उनके राइट्स अलग हैं, उनके अहकाम अलग हैं, इनहेरिटेंस में उनके हिस्से अलग हैं। हमारे पास हिल्लत और हुरमत की तफसील मौजूद है कि किससे शादी करना हलाल है, किससे शादी करना हराम है। तो उसके वास्ते शादी का निजाम महफूज रहना बहुत जरूरी है हमारे पास, कि नसब मालूम हो कि किसकी कौन औलाद है, उसी से जो है ना फिर ये रिश्ते सारे बनते हैं। और ये महफूज उस वक्त होता है जब इज्जत का मसला काबू में रहे औरत के। तो इज्जत को महफूज रखने के लिए, माल को महफूज रखने के लिए इंसानों की, और जान को महफूज रखने के लिए पांच सजाएं इस्लाम में ऐसी हैं कि उसके बगैर पूरी दुनिया में तजुर्बा इसका हो चुका है, कभी काबू में नहीं आ सकती बात। इसलिए पब्लिसिटी से, मीडिया से, लोगों के बातें करने से बुरा नहीं मानना है, और उसकी वजह से मरूब अब हम लोग हेजिटेट हो जाते, शर्मा जाते, अरे है हमारे इस्लाम में कुछ कमजोरी है सर, खुद अपने इस्लाम की इस्लामी तालीमात में कुछ लूज है, कुछ लूज बोल है, कुछ गड़बड़ है, पता नहीं हमारे पास ऐसा क्यों है। अरे भाई जो इस्लाम में बात है वो कहीं नहीं है और कयामत तक कहीं नहीं आएगी, याद रख लीजिए। इसमें जो हकानियत है, इसमें जो सदाकत है, इसमें जो लॉजिक है, इसमें जो सिंसियरिटी है, इसमें जो माकूलियत है, इसके अंदर जो ताकत अल्लाह ने रखी है, इसमें जो रूहानियत है, इसमें जो पूरी सोसाइटी का नफा है, इस्लामी पूरी तालीमात की एक खसूसियत है, एक छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की जानों, मालों, इज्जत, आबरू, इन सब चीजों की पूरी पूरी रियायत फरमाई है, बिल्कुल दीन फितरत पर है, और इस्लाम अपनी पूरी शक्लो सूरत के साथ महफूज है। सिर्फ ये है कि उसको अमलन अमली तौर पर नाफिज करने वाले लोग सुस्ती करते हैं, बाकी इस्लाम अपने तौर पर महफूज है, वो इस वजह से सजाओं का बयान है। तो चूंकि इस सूरत के अंदर सजाओं का बयान था, इसलिए थोड़ा सा मजमून इस सिलसिले का मैंने सुना दिया आपको। आज है बैठने का इरादा, बोले तो थोड़ा आगे चलता हूं। हाँ क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मुआशरती एतबार से कुछ अहम मसाइल कुछ बयान फरमाए गए हैं। एक और आयत पर नजर पड़ी, वो भी जहन में रख लेने की है। अल्लाह तबारक व तआला आयशा रजी अल्लाह तआला की फजीलत में ये बयान फरमा रहे हैं कि जो हमारे पास सबसे तय्यब बंदा है, हमने उसको सबसे तय्यबा औरत दी है। बात समझ में आ रही, क्या बोल रहे हैं अल्लाह पाक, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। मैंने मोहम्मद की बीवी इनको बनाया है तो कोई खेल तमाशा नहीं है, ये फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक। जो मेरे पास तय्यब है उसके लिए मैंने तय्यबा दी है। तो अब अगर कोई उन पर तोहमत लगाए, इल्जाम लगाए, तो वो किस पे लगा रहा है? लोग समझते हैं कि ये हमारा शिया सुन्नी इख्तिलाफ मामूली इख्तिलाफ है, चल इतना गंभीर इख्तिलाफ है कि कयामत तक नहीं सही हो सकता है। तुम कभी नहीं जोड़ सकते शिया सुन्नियों को, शिया सुन्नियों को कभी नहीं जोड़ा जा सकता कि भाई शिया सुन्नी मुसलमान है मिलकर रहो, कभी कयामत तक नहीं जोड़ सकते। उसूल ही कुछ ऐसे हैं, मजहबी उनका शुरू होगा तुम्हारी अम्मा को गाली देने से, कहां से जुड़ जाएगा? जोड़ तो जब होता है कि आपके उसूलों में उनके उसूलों में जो है ना कुछ ऐसी बात रहना, फ्लेक्सिबिलिटी रहना कि जोड़ हो सके, नहीं हो सकता। या तो उनको तौबा की तरगीब दी जाए, हम शिया नहीं हो सकते, वो सुन्नी हो सकते हैं क्योंकि वो गलती पर हैं, तो उनको सुन्नी होने की तरगीब देना, उनको गलतियों से तौबा कराना कि ये सब गलती है, मजहब इस्लाम के खिलाफ है तुम्हारे अकीदे, उनको छोड़ के तुम आ जाओ, तब जोड़ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। चूंकि अकीदों की कुछ सूरत ही ऐसी है, कुरान पाक में तहरीफ हो गई इसके कायल है, कैसे जुड़ेगी बात? बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला पे तोहमत लगाते, कैसे जुड़ेगी बात? अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को मुनाफिक बोलते, कैसे जुड़ेगी बात? जो हमारे खलीफे अव्वल हैं, अभी मैं परसों तारीख की एक किताब देख रहा था, बड़ी अजीब एक वाज देख रहा था, एक बुजुर्ग का बड़ी अजीब बात उन्होंने फरमाई, वो जो हदीस शरीफ में आता है ना, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, हुजूर ने फरमाया, और हुजूर ने खुलफाए राशिदीन की इत्तबा करने को भी फरमाया। तो करनी जो है ना, लफ्ज अरबी में करनी है, खसूसियत उसमें खास यह है कि चारों खुलफाए राशिदीन का जो आखिर का लफ्ज है ना, ये करनी में जमा है। सिद्दीक का काफ करनी में है पहले, उमर का रा कर के बाद रा में है, उस्मान का नून उसके बाद में नून में है, अली का या उसके बाद या में है। समझ में आ रहा है? करनी है ना, करनी के असल माने मेरा जमाना है, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और लफ्ज भी बोल सकते थे, करनी का लफ्ज फरमाया, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर के आखिरी हर्फ को पहले लिया, हजरत उमर के आखिरी हर्फ को उसके बाद लिया, हजरत उस्मान के आखिरी हर्फ को उसके बाद लिया, हजरत अली के आखिरी हर्फ को उसके बाद में लिया, करनी। और ये चारों हमारे हक हैं, और इन तरतीब फजीलत इसी एतबार से है। तो ऐसे उसूल हैं कि दोनों कभी जमा नहीं हो सकते, यही वजह है कि मुसलमानों के खिलाफ कभी भी उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर जमाने में इस्तेमाल किए गए हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होते, वो मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं जम सकती हमारी उनकी। तरीका उसका यह है कि ठीक है, लड़ाई न करो आप, इख्तलाफ न करो, झगड़ा न करो, लेकिन आप मिलकर नहीं रह सकते, आप कल्चर नहीं मिला सकते, मजहब नहीं मिला सकते, कदरें नहीं मिला सकते, इत्तेफाक इत्तेहाद की बात उनके साथ नहीं कर सकते, उनका इनका हमारा उनका जोड़ बनी बैठ ही नहीं सकता किसी सूरत में, चूंकि उसूल ऐसे बने हुए हैं वो। اب یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہمارے پاس بہت حساس ہے, کیونکہ حضرت عائشہ پر تہمت کا مطلب قرآن پاک کی یہ آیت یہ سورت پوری غلط ہو گئی. حضرت عائشہ پر تہمت کا مطلب صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات والا ستودہ صفات جو ہے ان کے اوپر الزام آ جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ طیب کو میں نے طیبہ دیا ہے, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, یہ کیوں بیان کیا گیا ہے یہاں پر؟ خیر, معاشرتی مسائل کے اندر سے ایک بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کیے کہ مت داخل ہوا کرو. علماء نے اس کی وجہ سے اس میں یہ بات بھی فرمائی ہے کہ دوسروں کے گھر کے اندر بھی یہ بات ہے اور حدیثوں میں یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی بغیر سلام کے نہیں جانا چاہیے. ایک تو اپنے گھر میں سلام کر کے آواز کر کے جانے سے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے, اگر وہ کسی ایسی حالت میں حیات میں ہوں کہ جن کا آپ کے سامنے ہونا ان کو پسند نہ ہو وہ محتاط ہو جائیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام کر کے جانے سے شیطان ساتھ میں داخل نہیں ہوتا. اگر آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے جاتا ہے تو پھر شیطان ساتھ میں نہیں جاتا. شیطان کہتا ہے کہ لا مبیت ولا طعام, یہاں پہ نہ تو رات گزارنے کی گنجائش ہے نہ یہاں پہ کھانے کی گنجائش ہے. اور اگر آدمی بغیر سلام کیے کہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے ہلومو, وہ خود بھی آ جاتا ہے اور دوسرے گروپ کو بھی بلا لیتا ہے, ہلومو الا طعام و مبیت, ارے یہاں پہ آج کھانا بھی ہے آج یہاں پہ قیام بھی ہو سکتا ہے, بولے دونوں چیزیں آ جاؤ یہاں پہ. اب شیطان گھر کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے, پھر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے, سرپٹ بول ہوتی ہے, ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں بات, لیکن بڑی برکات ہیں اس کی. تو گھروں میں داخل ہونے کی صورت میں سلام کرنے اور اجازت لینے کا کہا گیا ہے. البتہ اپنا گھر ہے تو اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے, سلام کرنے کا ہے. دوسرے کا گھر ہے تو سلام بھی کرنا ہے اور اجازت بھی لینی ہے, جب تک اجازت نہ ملے اس وقت. اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر گھر والا کسی وجہ سے معذرت کرے آپ سے ملنے کے لیے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا, معذرت چاہتا ہوں, تو برا نہیں ماننا ہے, بلکہ تم واپس ہو جاؤ کسی اور موقع کے لیے, اس سے وقت لے لیا کرو. پھر ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں, اور ایمان والیوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. جیسے نامحرم عورت کو مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دیکھے, ایسے ہی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دیکھے بلا ضرورت شدیدہ. بلا ضرورت شدیدہ کا مطلب یہ کہ بازار ادار سامان لینے کے لیے جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کی آنکھ تو کھلی رہے گی, اس کے اوپر تو نظر پڑے گی, لیکن ارادی طور پر مردوں کو دیکھنے کی, جیسے عورتوں کو مردوں کو ممانعت ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنے کی, ایسے عورتوں کو بھی ممانعت ہے نامحرم مردوں کو دیکھنے کی. عورتوں کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کا جو اپنا جسم ہے وہ اور جسم پر جو زیب و زینت ہے وہ, یہ دونوں چیزیں نامحرم مرد نہیں دیکھنا. خالی جسم ہی نہیں بلکہ جسم پر جو زیور ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیکھنے کا ہے. تو اس وجہ سے جسم بھی چھپانا ہے اور جو لباس پہنا جاتا ہے وہ جو زیور پہنا جاتا ہے وہ اس کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اسی معاشرت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں وہ تین موقعوں پر اجازت لے کے آئیں گے اور بقیہ موقعوں پر بغیر اجازت کے داخل ہوتے رہیں گے. مسائل کے اندر تھوڑی ہمیشہ تفصیل ہوا کرتی ہے. تفصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے جنرل کسی عام نئے آدمی کے ساتھ میں معاملہ کرنا, نئے آدمی کو دیکھنا, نئے آدمی کے ساتھ آمنا سامنا ہونا, اور ایک ہوتا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ رہائش ہوتی ہے, ساتھ رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی جگہ ہوتے ہیں, مشترک فیملی ہوتی ہے. تو وہ مسائل اس کے الگ ہیں تھوڑے سے, اس کے اندر تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. چنانچہ اگر مشترک فیملی ہے وہاں پردے کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو پردے کا مسئلہ جنرل صورت میں ہوتا ہے, بھابھی کے ساتھ, بھائی کی بیوی کے ساتھ, اور اسی طریقے پر بہن کے شوہر کے ساتھ, اگر ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی جگہ رہتے ہیں, تو وہاں چہرے کا پردہ نہیں رہے گا, وہاں صرف بے تکلف ہی نہیں ہونا ہے, اور وہاں پر دوپٹہ چہرے کا جو سر کے اوپر جو ہوتا ہے خاتون کے, اس کو تھوڑا سا جھکا کے رکھ دینے کا ہے, ویسے مسائل ہیں. تو اس میں کام کرنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے, کام کاج کرنے کے لیے آنے جانے والے جو ہوتے ہیں مستقل رہنے والے, ہمیشہ ان کے لیے اجازت کو اگر لازم کر دیا گیا تو پریشانی ہوگی. تو اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ تین اوقات ہیں کہ اس موقع پر اجازت لے کے جانا ہوگا ان کام کاج کرنے والوں کو. ایک تو یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد, اور دوسرے فجر کی نماز سے پہلے, اور تیسرے ظہر کے وقت میں جب لوگ آرام کرتے ہیں. ایسے تین موقعوں پر گھر میں کام کاج کرنے والے اور آنے جانے والے, اور جو بچے حلم کے قریب ہوتے ہیں, حلم کہتے ہیں بلوغ کے قریب والے, بلوغ کے والے جو بچے ہوتے ہیں उन लोगों के लिए यह हुक्म दिया गया कि घरों में इनके ऐसे मौके पर आने पर पाबंदी की जाए कि इजाजत लेकर आया करें, और इसके अलावा दूसरे औकात के अंदर इजाजत लेने की जरूरत नहीं, बस सलाम किया और आगे उसकी इजाजत है, उसको बयान किया गया। अलैहिस्सलाम अलैकुम वला अलैहिम जनाहुन बादहुन तवाफून अलैकुम, ये बार बार आने जाने वाले हैं, तो जो बार बार आने जाने वाले हैं उनमें एक लचक होती है थोड़ी सी, उसको बयान फरमाया गया है। उसको एक और कायदे से समझ लीजिए आप, इसको इल्लत तवाफ कहते हैं। कुत्ता जो है ना जैसे नापाक है, बिल्ली ऐसे ही नापाक है, क्योंकि कुत्ता भी सिबा में से है, बिल्ली भी सिबा में से है। सिबा कहते हैं दरिंदे को, मुर्दार खाने वालों को, कचली वाले जानवरों को, जिसके दांत गोश्त खाने के होते हैं, शिकार करने के होते हैं, उनको सिबा कहते हैं, पंजे होते हैं उनको। तो जो सिबा है वो हराम है इस्लाम के अंदर। तो कुत्ता भी सिबा में से है और बिल्ली भी सिबा में से ही है, जैसे शेर है, चीता है, भेड़िया है वगैरह। तो जो हुक्म कुत्ते का है असलन वही हुक्म बिल्ली का है। कुत्ता अगर मुंह डाल दिए तो बर्तन में बर्तन नापाक हो जाता है, पानी में मुंह डाल देगा तो पानी नापाक हो जाएगा, उसका लोहा किसी कपड़े को जिस्म को लग जाएगा तो नापाक हो जाएगा। लेकिन बिल्ली जो है वो अगर मुंह डाल देती है पानी में तो पानी नापाक नहीं होता, दूध में मुंह डाल देती है तो दूध नापाक नहीं होता, दूध का बर्तन रखा हुआ है मुंह डाल दिया उसने, उसका लुहाब लग जाता है तो वो हुक्म नहीं है, उसको सिर्फ मकरूह है, सफाई कर ली जाए खाली। मगर हालांकि है वो दरिंदा, हराम इसी वजह से है वो। उसकी वजह क्या है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तवाफीन में से, यानी कुत्ते से तो बचना मुमकिन है कि रोका जाएगा, पाला ही नहीं जाएगा उसको, लेकिन बिल्ली तो आती घरों में चूहे खाने के लिए। जो पालने वाले लोग अलग पालते हैं, लेकिन आमतौर पर जो बिल्लियां हुआ करती हैं उनके रहायश का जंगल नहीं है जा, उनकी रहायश होती आबादियों के अंदर है। बिल्ली घरों के अंदर आने जाने वाला जानवर है और उसकी जरूरत भी होती है, और ये नुकसान भी नहीं पहुंचाता ऐसा, तो बिल्ली को मना नहीं किया गया, बिल्ली को पालने को भी मना नहीं किया गया, बिल्ली के आने जाने को भी मना नहीं किया गया, बिल्ली के बर्तनों में मुंह डालने को भी मना नहीं किया गया, कुत्ते के बर्तनों में मुंह डालने को मना किया गया, उसके आने जाने को मना किया गया, उसके पालने को मना किया गया। और उसमें सख्ती है बहुत ज्यादा, कुत्ते के अगर बर्तन में मुंह डाल दिया जाए, वो मुंह डाल दे तो फरमाया कि उसको 7 मरतबा धोना है, सब चीजों को 3 मरतबा धोना है, जबकि उसमें 1 मरतबा मट्टी से धोना है, क्योंकि उसके उसके लुआब में, उसके थूक में ऐसी चीज शामिल होती है कि पानी डालने से नहीं जाती वो। जब तक उसके साथ मट्टी और ऐसी कोई चीज न मिलाई जाए, साबुन वगैरह न मिलाया जाए, उस वक्त तक छूटता नहीं उसका असर। इस वजह से उसको 7 मरतबा धोने का हुक्म है। तो फर्ज तो 3 ही मरतबा है, लेकिन 7 मरतबा धोना अफजल है उसका, उसमें उतनी सख्ती है, बिल्ली में सख्ती नहीं है। इस वजह इसको कहते हैं इल्लत तवाफ, के बार बार आने जाने की मजबूरी की वजह से हुक्म के अंदर नरमी हो जाती है बाज मरतबा। तो उसमें उन लोगों को भी मुस्तस्ना करके बयान किया गया है जो खिदमत के तौर पर होते हैं, और उनको भी मुस्तस्ना करके बयान किया गया है जो बच्चे हुलम यानी सिन बुलूग के बालिग होने के करीब के होते हैं। उनके लिए सिर्फ इतना है कि घरों के अंदर कोई बद इंतजामी न हो, उसके लिए जोहर की नमाज के बाद जब कैलूला का वक्त होता है, ईशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले, इसमें सिर्फ वो इजाजत लेंगे, बाकी और वक्त में नहीं लेंगे। ईमान वालों की कुछ खास सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने 28 से 18 पारे में भी बयान फरमाई, बहुत स्पेशल सिफात है, ऐसी सिफात होनी चाहिए। ईमान अगर इन सिफतों के साथ होगा तो बहुत कामिल होगा। चुनाचे उन सिफतों को मैं बिल्कुल बिल इजमाल जिक्र कर देता हूँ, 18 पारे का भी जिक्र कर देता हूँ और इधर 19वें पारे में जो है उनका भी जिक्र कर देता हूँ मुख्तसर मुख्तसर तरीके पर। एक बात ये फरमाई गई है कि ईमान वाले जो कामयाब होंगे तो वो ईमान वाले कामयाब होंगे जो नमाजों में खुशू वाले होंगे। नमाज तो पढ़ना ही पड़ेगा तभी तो वो खुशू करेगा, इसलिए फरमाया कि नमाजों में खुशू होना। नमाज में खुशू का मतलब यकसूई रहना, कॉन्सेंट्रेशन होना, तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ होना, ध्यान इधर ही रहना, जी लगा के पढ़ना, खुशी खुशी से पढ़ना, खुशी से पढ़ना, जी लगा के पढ़ना, हाजिर दिमागी से पढ़ना, और इसकी थोड़ी सी मश्क करनी होती है। अगर थोड़ी सी मश्क बंदा करे तो काबू में आती है चीज, वरना तो नफ्स इधर उधर घुमाता रहता है आदमी को। इसी वजह से अपने लिए भी यही हुक्म है और दूसरों के लिए भी यही हुक्म है कि नमाज का कॉन्सेंट्रेशन मुतासिर जिस चीज से होता है उससे रोका गया है। नमाजी के सामने से जाने से जो रोका जाता है वो इसीलिए है। सेल वगैरह को बंद करने की जो तालीम दी जाती है वो इसीलिए कि डिस्टर्ब होगा बंदा। छोटे बच्चों को लाने से मना किया जाता है वो इसीलिए कि छोटे बच्चे का शोर अपने को बुरा नहीं लगता लेकिन दूसरों को बुरा लगता है। छोटा मेरा अपना बच्चा गड़बड़ करेगा ना तो मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन दूसरों को थोड़ी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो तो दूसरों को डिस्टर्ब होता है। अभी किसी के दो बच्चे पीछे जो है बातें कर रहे हैं, तकरीबन 8 रकात से बात कर रहे हैं اور پورے 20 ختم ہونے تک بات کرتے رہے, اور میں تیسری صف میں تھا جہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں ڈسٹرب ہو رہا تھا, تو بیچ کے دو صف والے مزے کر رہے تھے کیا. جو بچوں کو لانے کو منع کرتے ہیں اور اگر لائے تو کنٹرول کرنے کو بولتے ہیں, اس کی وجہ وہی ہے کہ نماز میں پھر خشوع نہیں رہتا. پھر جو چاہ رہا اس کے لیے, جو نہیں چاہ رہا اس کا تو یہاں پہ حساب کتاب نہیں ہے کچھ, لیکن جو چاہتا ہے خشوع خضوع اس کو تو یکسوئی کے ساتھ میں پڑھنے کا موقع ہونا چاہیے, اور اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے. تو ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ نماز میں خشوع ہو. دوسری بات یہ ہے کہ لغو چیزوں سے اعراض کرنا. کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کا نہ دنیا میں اعتبار سے فائدہ کچھ, نہ آخرت کے اعتبار سے فائدہ کچھ, ایسی چیزوں کا لغو کہتے ہیں. اسی میں ہمارے کھیل تماشے, بڑے بڑے لمبے لمبے جو گیم چلتے ہیں آج کل, اس میں تو کیا دنیا کا کیا فائدہ ہے, آخرت کا کیا فائدہ ہے, کچھ فائدہ نہیں. کتنے اسکور ہوئے, کون چل رہا ہے, کون مین آف دی میچ ہے, ارے یہ فضول چیزیں ہیں, اس سے کیا لینا دینا بتائیے. دنیا کا کیا کتنا ثواب مل گیا, اگر آپ کو کتنے اس نے وکٹ مار دیا تو حسنات کتنے مل گئے اس میں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لغو میں آتی ہیں کہ اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں, آخرت کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نہ لغو کام کرنا ہے, نہ لغو کوئی مشغولیت ہونی چاہیے. تو ایسے کھیل تماشے, تفریح, ایسی دوسری چیزیں بیکار جس میں نہ دنیا کا کوئی نفع ہو نہ آخرت کا کوئی نفع ہو, اس سے جو ہے اعراض کرنا ہے. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یعنی تفریح لائن کی کوئی چیز چاہیے تو تم زیادہ سے زیادہ تیر اندازی کرو, گھڑ دوڑی کرو, تیراکی سیکھا کرو, کیونکہ یہ تمہارے لیے کام آئے گی, تفریح بھی ہو جائے گی, انجوائمنٹ بھی ہو جائے گا, فزیکلی ورک بھی ہو جائے گا, تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی. پھر یہ وہ چیز ہے کہ تم دین کی خدمت کے لیے کبھی کام بھی آ سکتے ہو, کیونکہ جو آدمی ایسا بھاگنے دوڑنے کے محنت کے قابل ہوگا وہ قوی مومن ہوگا, اور قوی مومن بہتر ہوتا ہے کمزور مومن سے, وہ کسی نہ کسی کے تو کام آ سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مشغولیت ہی اختیار کرنا ہو تو ایسی کرو کہ جس میں خود تمہارا فائدہ ہو یا دوسروں کا, یا تمہارا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو, وہ نہیں ہے تو وہ لغو ہے. تو ایمان والوں کی جو صفات بیان کی گئی اس میں سے ایک یہ کہ لغو سے اعراض کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا, بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا, اور امانتوں کو پورا کرنا. جتنی بھی جو امانت ہمارے پاس ہے اس کے اندر بالکل کسی قسم کی خیانت نہیں کرنا. حضور پاک قرآن پاک میں پانچویں پارے میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس امانت ہوگی تو جب تک آپ اس کے سر پہ مسلط نہیں ہو جائیں گے وہ نہیں دے گا. یہ منافق کی خصوصیت ہے کہ بس امانت مل گئی تو وہ اس نے اس کو ذاتی جائیداد سمجھ لیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میں جو برائیاں پھیلنے والی ہیں اس میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ مال امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. امانت کسی نے رکھا دی ہے تو اب یہ نہیں دینا ہے. بعض لوگ قرضہ لیتے اس نیت سے ہیں کہ دینا نہیں ہے. چلیے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اپنے حالات کو سنا رہے تھے, اس بتا رہے تھے کہ وہ ہمارا جو پارٹنر ہے جو اس کے ساتھ وہ کاروبار کر رہے تھے ان کو دھوکا ہو گیا. کہنے لگے میں نے پوچھا کیوں چھوڑ دیا اس کو, کہ چھوڑا اس لیے کہ وہ کسی سے بھی قرضہ لیتا ہے تو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ دینا نہیں ہے, نہیں دینے کے لیے لیتا. تو جو آدمی قرضہ لے کے نہیں دینا ڈیسائیڈ کر لیتا ہو پہلے سے, تو امانت کیسے واپس کر دے گا وہ؟ تو یہ منافق کی صفت ہے یہ کہ امانت جو ہے وہ واپس نہ کی جائے, اور اگر مجبوری ہو سر پہ کوئی آ جائے تو واپس کرے آدمی. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ کتنی ہی امانت ہو اس کے پاس, بڑی رقم چھوٹی رقم, کبھی اس کی نیت خراب نہیں ہوتی اس معاملے میں, وہ بالکل بے نہیں ہے, اس کو واپس کر دیتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے امانت کی, ایک آگے دینا, اور ایک چیز ہوتی ہے ودیات اور قرض کی. جو چیز امانت کے طور پر دی جائے وہ ایز اٹ از رکھنی ہوتی ہے. جو چیز یوں کہہ دی جائے کہ یہ میں آپ کے پاس رکھا رہا ہوں, آپ چاہیں تو استعمال کر لیجئے, ضرورت پڑنے پر مجھے دے دینا, اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس میں جب امانتیں رکھائی جاتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس کو امانت مت بولو چونکہ پھر میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس کو تم مجھے قرض دے دو, جب تمہیں ضرورت پڑے گی میں دے دوں گا. تو پورا ایک بینک کا نظام تھا امام ابو حنیفہ کے پاس, ہزاروں آدمیوں کی امانتیں ان کے پاس تھیں, لاکھوں کروڑوں روپے اس زمانے کے ان کے پاس میں ہوتے تھے, اور ہر ایک کو اس کے وقت پر وہ دے دیا کرتے تھے. وہ یوں کہتے تھے کہ پھر امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک $500 ہے, فرض کر لیجیے آپ نے ایک آدمی سے کہا کہ یہ $500 میں آپ کے پاس میں رکھا دے رہا ہوں, فلاں 3 دن کے بعد لے لوں گا, 10 دن کے بعد لے لوں گا, یا فلاں کو دے دیجیے. تو اگر وہ 500 اس نے دے کر یوں کہہ دیا کہ یہ امانت ہے, تو پھر ان 500 نوٹوں کو بھی میں کچھ نہیں کر سکتا, وہ نوٹ بھی نہیں چینج کر سکتا میں. حالانکہ نقود متعین نہیں ہوتے, پیسے متعین نہیں ہوتے اصولی طور پر, لیکن امانت بننے کے بعد اس میں اتنی سختی آ جاتی ہے. جویلری ہے, سونا چاندی ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کو ایز اٹ از رکھنا ہوتا ہے, اور کتنے بھی دنوں کے بعد آئے اس کو دے دینی ہوتی ہے, واپس کر دینی ہوتی ہے. اور اگر وہ مر جائے تو پھر اس کے وارثین کو دینا ہوتا ہے. غرض یہ ہے کہ ایمان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ امانت داری چاہیے, اور فرمایا کہ وعدوں کو پورا کرنا ہے, نمازوں کی پابندی کرنی ہے. فرمایا جو ایسے صفات والے بندے ہوں گے اللہ پاک ان کو جنت کا وارث بنائے گا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. 18ویں پارے میں یہ مضمون تھا. بالکل اسی طرح کا ایک مضمون 19ویں پارے میں آپ نے آج سنا ہے, اس کا بھی مختصر سا خلاصہ میں آپ کو سنا کے دعا کر لیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے جو اپنے یہ جو کائنات کی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں, رات اور دن, چاند اور سورج, آسمان, زمین وغیرہ, یہ جو اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو پہچان کے اللہ تبارک و تعالی کا کو یاد کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے یہ چیز ہم نے بنائی ہوئی ہے. اور جو میرے محبوب بندے ہیں, پسندیدہ بندے ہیں, ان کی صفتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے, وہ عاجزی سے چلتے ہیں. دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. جاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بحث کرنے والا, لڑنے والا ہے بات پہ, مقصد اصلی اس کو دین کی بات معلوم کر کے عمل کرنا نہیں ہے. تو اگر ایسا آدمی یہ ہے کہ اعتراض کرنا دین کی باتوں کے اوپر, اعتراض برائے اعتراض ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ میں آپ کتنی دیر بھی اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو سوائے ضیاء وقت کے ضائع کرنے کی اور کچھ نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ وہی رخاط اب احمد جاہلون قالو سلاما, جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو پھر وہ سلام کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ السلام علیکم بولتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ اچھے انداز میں جان چھڑا لیتے ہیں اپنی. تیسری بات ان کی یہ صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں, راتوں کے اندر تہجد پڑھنا. والذین یبیتون لربہم, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والوں کی یہ بات بہت پسند ہے کہ رات میں فرائض کے علاوہ عبادت کا کچھ وقت ضرور نکالا کریں کہ کوئی عبادت ہو جائے کرے, رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ ہمیشہ کے لیے بھی, کہ ایک مسلمان کو تھوڑی سی عبادت کی عادت ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بار بار اس بات کا آدمی اظہار کرتا رہے کہ یا اللہ آپ کا عذاب بہت سخت ہے, میں پناہ مانگتا ہوں, میری اس سے حفاظت فرمائیے. اور خرچ کرنے کے معاملے میں فرمایا کہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں, میانہ روی ہونا مال کے خرچ کرنے کے اندر, نہ تو اسراف ہو کہ فضول خرچی ہو رہی ہے, بلا ضرورت بھی خرچہ ہو رہا ہے, نہ بالکل ضرورت پر بھی خرچ نہیں کرتا آدمی, جتنا کماتا ہے پورا جمایا جا رہا, یہ دونوں راستے غلط ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, کسی کو ناحق کسی کی جان نہیں لیتے اور بدکاری نہیں کرتے. اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. ایمان والے کا کام یہ ہے کہ کبھی جھوٹی گواہی نہ دے. پوری دنیا میں اگر جھوٹی گواہی کا رواج ہو جائے تو انصاف نہیں مل سکتا کبھی بھی, کیونکہ فیصلے کی بنیاد گواہی ہے. ساری عدالتوں میں, ساری جگہ, اسلام میں بھی, غیر اسلام میں بھی, سب جگہ پر کسی کے جب حقوق کا جھگڑا ہوگا, رائٹس کا جھگڑا ہوگا, تو اس میں فیصلے کی بنیاد گواہی ہے. اگر جھوٹی گواہی کا رواج عام ہو جائے اور پیسے لے کے لوگ گواہ دینے کے لیے تیار ہو جانا شروع ہو جائیں تو پھر امن کا نظام برخاست ہو جاتا ہے وہاں سے. اس لیے شہادت زور کو اکبر الکبائر میں بیان فرمایا گیا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور کچھ بات بیان فرما رہے تھے, نصیحت فرما رہے تھے. ایسی باتوں میں آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں. تو اس موقع پر شہادت زور کا بیان آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی تو بہت ہی بڑا گناہ ہے, جھوٹی گواہی تو اکبر الکبائر میں سے. اتنی مرتبہ فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگوں کو ترس آ رہا تھا کہ اتنا بوجھ کیوں لے رہے ہیں آپ اس بات پہ. مگر علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر جھوٹی گواہی کی لوگوں کو لت پڑ گئی اور اتنی بڑی جرت کرنے لگ گئے لوگ تو پھر انصاف ختم ہو جائے گا دنیا سے, کسی کو انصاف نہیں مل سکے گا. تو جھوٹی گواہی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور لغو چیزوں کے اوپر سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ میں وہاں سے نکل جاتے ہیں, اس میں ملوث نہیں ہوتے, نہ باتوں کے اعتبار سے نہ کام کے اعتبار سے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کو یاد دلائی جائیں, اللہ کے احکام سنائے جائیں, اللہ کی باتیں بتائی جائیں, تو وہ دلچسپی بھی لیتے ہیں اس میں اور اندھے اور بہرے نہیں بنتے, بلکہ جو اس کا تقاضا ہے اس کو سمجھتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور پھر وہ اپنی بیویوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ایمان والوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا کا اہتمام کریں. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے. اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنے سے اولاد اچھی بھی ہوتی ہے, اور علماء نے فرمایا کہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس سے اچھی دعا نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ اس کا مطلب یہ آیت یہ ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیے. علماء کہتے ہیں کہ آنکھ کی ٹھنڈک, ماں باپ ایسے ہیں کہ اولاد کو کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی تکلیف پہنچی تو ماں باپ کا سکون برباد ہو جاتا ہے. آنکھ کی ٹھنڈک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مالیاتی اعتبار سے بھی آرام رہنا, آنکھ کی ٹھنڈک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحت وغیرہ کے اعتبار سے بھی انہوں اچھے رہنا, آنکھ کی ٹھنڈک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے عزتی وغیرہ کے معاملے میں بھی ملوث نہیں ہونا, عزت وغیرہ کے اندر بھی وہ رہنا. تو عزت کے اعتبار سے, عافیت کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے, جب بچے کسی بھی اعتبار سے اس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ماں باپ کا سکون برباد ہوتا ہے. تو ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے مانگا جا رہا ہے ان سے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کو کوئی تکلیف کسی لائن سے نہ پہنچے, تب ہمارا جی ٹھنڈا رہے گا, تب وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے بھی, دین کے اعتبار سے بھی, چونکہ دین کے اعتبار سے جو اولاد برائی میں پڑ جائے گی تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا بنے گی, وبال جان بن جائے گی, چونکہ اولاد جو برائی کرتی ہے اس کا وبال ماں باپ کو بھی پہنچتا ہے. تو اس لیے آنکھوں کی ٹھنڈک دین کی دعا کو بھی شامل ہے اس میں. اور یہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما, کہ آپ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اولاد کو متقی بنائیے, یہ ان کے بڑے ہوں گے ماں باپ جو ہوتے ہیں. اس دعا کے بارے میں بھی فرمایا, تو فرمایا جو لوگ ان صفات کے حامل ہیں ایسے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے بالا خانے بدلے میں دیے جائیں گے صبر کرنے کی وجہ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحیہ اور سلام ان کو پیش آئے گا, یعنی اللہ پاک کی طرف سے سلامتی ان کو نصیب ہوگی فرشتوں کے ذریعے سے بھی, اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت چونکہ سلام ہے اس کے اثرات ان کو بھرپور ملیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.